کیونکہ کوئی آنکھ سے آنکھ ملنے کی جو بات ہوتی ہے کیا کہنا. اتنا ہمارے ساتھ پرانا رہتے ہیں ان کو تو خیال کرنا چاہیے. رہتا ہے نفس مزہ تو سمجھتا یہ ہے کہ ہمیں کسی نے نہ دیکھا یا کالا چشمہ پہن لیا, لیکن اگر کسی نے نہ دیکھا اللہ سے نہ اللہ نے تو دیکھا کیا ہوگا. اس شخص کو عبادت کا مزہ نہیں ملے گا, جس کو حلاوت عبادت کی حلاوت جس کو بولتے ہیں وہ نہ پا سکے گا. ایسا تھوڑی ہے کہ حسینوں سے مزہ بھی لٹتا رہے اور اللہ کے جنت بھی مل جائے, کہ صاحب جو ہے وہ زہر بھی کھاتا رہے اور کڑھائی مرغی بھی خوشبو بھی لگاتا رہے اور پکانا بھی لگاتا رہے, زہر بھی کھاتا رہے یا خوشبو بھی لگاتا رہے اور ساتھ تھوڑا بلی کا گھو بھی لگا لے. ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ چلو خود بخام اور مسائل تو سب ہی جانتے ہیں, لیکن میرے شیخ تو عجیب ہی ہیں, ان کا روح وہ پیش کر دی حضرت نے. ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے نا, بس وہ روح پیش فرما دی. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ میں پھر پیش کروں گا. گلاب سے گزرا بوتل گلی سے, تو وہاں بوتل گلی کے اندر خوشبو کی دکانیں جامع کلاس کے پاس خوشبو کی دکان, خوشبو کے ان کے پاس سے گزرا تو بے ہوش ہو گیا. جو ہے کسی نے جو ہے مخصوص صاحب دوڑتے ہوئے آئے, عطر کا پھایا لگایا, ان کی ناک میں گھجڑ دیا. پھر ایم آئی ٹریڈنگ سے دوسرے صاحب حاجی صاحب کو بھیجا کہ یہ علاج تم ہی سے ہوگا بھائی, ان کو بھیجا کہ بھائی اس کو سنگاؤ. تو انہوں نے کوئی اور خوشبو سنگا دی. اب وہ تھا بھنگی, وہ تھا پکانے کا عادی. چپل اتارو بس, یہ کیا پہن کے آ گیا, ادھر گیا, چلو اتارو اس کو, بے وقوف اتارو اس کو, جاؤ ٹوپی پہن کے آؤ. اب وہ پکانے کا عادی تھا بھنگی, اور عطر گلاب کا لگا دیا. وہ تھا بدبو کا عادی, خوشبو کہاں ان کو نصیب, کیونکہ بھنگی جو ہوتا ہے وہ اپنے پکانے پر فخر کرتا ہے. پہلے زمانے میں کھٹی سسٹم تھا, کھٹی سسٹم جس کے اندر لوگ لیٹرین کرتے جاتے تھے, اور پھر بھنگی شام کو یا صبح صبح سب وہ مال لے جاتا تھا, پھر سب لوگ فخر کرتے تھے. ایک بھنگی دوسرے کو بتاتا تھا شام کو رات کو کہ آج میں نے 10 کلو پکانا کمایا, کوئی کہتا تھا میں نے 12 کلو کمایا. ہر کوئی اپنے پکانے کے کمانے کو اپنا فخر سمجھتا تھا. وجہ کیا ہے کہ مزاج فاسد ہے. مزاج کیا ہے؟ گندا. تو گندے کی مزاج کی وجہ سے ان کو گندی چیز کے اندر فخر نظر آنے لگا, گندے مزاج کی وجہ سے گندی چیز میں فخر نظر آنے لگا. تو اسی طرح سے بعض لوگ حسینوں سے مزے لوٹتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آج میلے میں گئے ہم نے 10 لڑکی کو ٹھوکریں ماری, کوہنی ماری کوہنی. کوئی کہتا ہے میں نے اس کی چوتڑ پہ چٹکی بھری, چٹکی چنڈی وٹی, چنڈی وٹی. یہ پنجابی لوگ کہتے ہیں چنڈی وٹ لے. تو کوئی کوئی کچھ اس پہ ناز کرتے ہیں, حالانکہ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ پخانا ہے, گندگی ہے, گندگی. تو وہ بھنگی جو تھا اس کو جب سب دیکھا یہ تماشا, تو ایک وہاں سے بھنگی اور گزر رہا تھا, تو اس نے دیکھا رش لگا ہوا ہے. اس نے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا بات ہے, لاؤ ادھر. اس نے پوچھا کہ بھائی صاحب آؤ بیٹھو ادھر, ادھر بیٹھو. اس نے پوچھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کہتے ہیں ایک ساتھ بے ہوش پڑا ہوا ہے. تو اس کو سب اس کی فکر میں لگے ہوئے. تو اس نے جب جھانک کر دیکھا تو اس کا بھائی تھا, اور کوئی اس کو اتنا گلاب چھڑک رہا ہے, کوئی کیوڑے کی خوشبو سنگا رہا ہے, کوئی اٹرنیٹی سنگا رہا ہے, کوئی شمامہ, کوئی ایک صاحب جا کے دوڑ کے جلدی سے عود لے آئے کہ صاحب چلو عود کے خالص اتر سنگائے. اب وہ اس کی بیہوشی میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا, بجائے بیہوشی کے کمی کے اضافہ ہو گیا. تب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا تم تو میرے بھائی کو جان سے مار ڈالو گے, ارے ظالم یہ تو اس پہ ظلم کر رہے ہو تم, تم تو میرے بھائی کو جان سے مار دو گے. تب اس نے کہا پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک دکان میں گیا, اس نے کہا مجھے آیا دو بتی جس کو بولتے ہیں, وہ ڈنڈی کے اندر روئی چڑھا کر بتی بناتے ہیں. وہ پھر اس نے ادھر دیکھا اور ادھر دیکھا, تو دیکھا کہ ایک کتا تھا اس کا لینڈ تھا. بعض کتوں کا لینڈ بھی عجیب اسٹائل کا ہوتا ہے, بالکل کھڑا, کیونکہ کھڑے کرتا ہے نا تو گرتا ہی نہیں ہے, کھڑے کا کھڑا ہی رہتا ہے. تو اس نے جب یہ دیکھا اس نے کہا اوف او یہ کام آیا. اس نے اس بتی کو آؤ بھائی جلدی آ جاؤ اس مضمون کو کہا تھا کہ ایک آدمی جو کہ مہا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ان کی شکل تو صدیق بھائی سے مل رہی ہے. میاں پیر صاحب جلدی آ جا, چھتی کر چھتی. اور آپ کا مزاج شریف خیر آفیت سے, آپ یہاں آگے تشریف جائیے نا. مضمون سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بھنگی پاڑے کا ایک شخص بھنگی, وہ بوتل گلی سے گزرا. اب آپ کہیں گے صاحب بوتل گلی مولانا رومی کے زمانے میں کہاں سے آ گئی, اس وقت تو بوتل گلی نہیں تھی. سمجھانے کے لیے کہہ دیا, لیکن واقعہ مولانا کا ہی ہے, واقعہ مولانا کا ہے, لیکن اس میں کچھ چٹنی لگا دیتا ہوں کیونکہ بعض لوگ جو ہے اوپر سے لیمو اگر گوشت بھی ہو چکن فرائی یا فش فرائی کھائیں تو اوپر سے لیمو بھی چھڑکتے ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب اس سے ذرا اس کی کچھ کھٹاس سے ہمیں مزہ آتا ہے, حالانکہ مردوں کو کھٹاس کم کھانی چاہیے, مردوں کو کھٹاس بالکل کم کھانی چاہیے, کھٹاس مردوں کے لیے مفید نہیں ہے, سمجھ گئی؟ ورنہ سارے دانت کھٹے ہو جائیں گے. جہاں دانت مضبوط ہونے چاہیے وہاں دانت کھٹے ہو جائیں گے. اور اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو تنہائی میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے تفصیل کے لیے. لیکن مرچوں کا استعمال اور کھٹاس کا استعمال یہ مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. عورتوں کا مسئلہ ہم کو معلوم نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, خصوصاً جو نئی نئی شادی کرنا چاہتا ہو. اب اس سے زیادہ اور کیا تفصیل پیش کروں, سب تو بتا دیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بھنگی پاڑے کا ایک بھنگی عطر کی دکانوں کے قریب سے گزرا, تو وہاں پر جب خوشبوؤں کا جھونکا آیا تو اس خوشبوؤں کے جھونکے کی تاب نہ لا سکا. دیکھا آپ نے اردو, خوشبو کے جھونکے کی تاب نہ لا سکا اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا, کیونکہ بھنگی پاڑے کا تھا اور بدبو کا عادی تھا, بھنگی پاڑے میں رہتا تھا. مول صاحب ادھر آ جاؤ, آ جاؤ, اس سے بہ جاتے تھے. لیکن چونکہ خوشبو کا عادی نہ ہونے کی وجہ سے اس خوشبو کی تیزی کو اور خوشبو کو برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا. اب ایک آدمی دوڑا, وہ عطر گلاب لے آیا, اور ایک آدمی گیا کوئی عود لے آیا, کوئی اٹرنیٹی لے آیا, سب نے اپنے اپنے خاص آئٹم تھے, سب لے آئے کہ چلو اسی بہانے لوگ دیکھ لیں گے کہ سیمپل دیکھ. کوئی کہہ رہا ہے دیکھو میں یہ عود آئے لگا رہا ہوں, تو مطلب یہ کہ ابھی نیا نیا جو آیا نا میں نے ابھی امپورٹ کیا ہے, یہ وہ والا عود ہے. اور کوئی ہر شخص اپنے حساب سے خوشبو لگا رہا ہے اس کو, تو بجائے اس کے کہ اس کی بےہوشی اچھی ہوتی اور ہوش میں آتا, اس کی بےہوشی میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا. کیونکہ وہ پخانے کا عادی تھا, پخانہ سونگتا تھا اور اسی سے مزہ حاصل کرتا تھا, اور پخانے کے بیچنے کو وہ اپنی فخر سمجھتا تھا. پہلے زمانے میں جب کھٹی سسٹم ہوتا تھا, اب تو فلش کا زمانہ ہے, جو مال ہے ایک بٹن دبایا سارا مال بہ گیا. لیکن بعض لوگ ایسے ظالم ہیں کہ اب بھی نہیں بہاتے, بہت ہی بےہودگی اور بدتمیزی ہے. یہ جب کہے تو اتنا صاف کر دے کہ آئندہ آنے والے کو تکلیف نہ ہو, ورنہ وہ اس کا مال دیکھ کے گٹر میں بھی اتنا بہا دے کہ تکلیف نہ ہو. یہ ادب ہے, ہر چیز کے اندر سلیقہ ضروری ہے. یہ تھوڑی کہ بس نماز کر لیا, سجدے کا نشان ماتھے پہ ٹکوا لیا, اب جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. مومن کو ہر وہ چیز اپنی ہر عمل سے مومن کی راحت کا خیال کرے. لہذا جب بیت الخلاء استعمال کرے اس کے بعد اس میں اگر فلش نہ ہو تو دو چار لوٹے ویسے ہی بہا دے, تاکہ جو ہے اس کا لینڈ انگلینڈ ہالینڈ. یہ انگریز بھی عجیب ہیں, انہوں نے نام بھی سارے اپنے لینڈوں سے رکھے ہیں, کیونکہ ان کی لینڈ سے شروع ہوتی ہے لینڈ پہ ختم ہوتی ہے, انگلینڈ ہالینڈ. اور ایک نام تو عجیب ہے, پولینڈ. بتائیے صاحب کیسے عجیب عجیب نام رکھتے ہیں یہ لوگ ساری, کیونکہ پولینڈ نام بھی بتاتا ہے. کیونکہ قاعدہ ہے کہ ریل گاڑی اسٹیشن پہ آنے سے پہلے ہارن بجاتی ہے, اگر ہارن نہ بجائے, ہارن وسل نہ بجائے اس پر جرمانہ لگتا ہے ڈرائیور پر. تو پہلے وہ ہارن بجاتی ہے پھر اس کے بعد انجن آتا ہے. تو یہ پولینڈ بھی ایسا ہی ہے, پہلے پول ہوتی ہے پھر اس کے بعد لینڈ نکلتا ہے. لیکن تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اپنے لینڈ کو بیچنے پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے 10 کلو بیچا, کوئی کہتا ہے میں نے 12 کلو. تو وہیں پر ایک مولانا فرماتے ہیں کہ ایک بھنگی پاڑے کا ایک, اب اس کی بےہوشی اور بڑھتی چلی گئی. ایک بڑھیا اسی طرح جا رہی تھی بازار میں تو اچانک بے ہوش ہو کے گر گئی. ایک آدمی نے اس کو خوشبو سنگائی, کوئی جوتا سنگھانے لگا کہ شاید مرغی کا دورہ ہو, کوئی کچھ کوئی ہر شخص اپنی ترکیب کر رہا تھا تو ایک آدمی نے کہا بھائی اس کو جو ہے تم دودھ میں جلیبی ڈال کر وہ کھلاؤ اس کو تو بڑھیا نے ایک آنکھ کھولی کہتی بھائی اس کی بھی بات سن لو ذرا یہ کیا کہتی ہے ذرا اس کی بھی سن لو تو اب وہ بھنگی نے جب دیکھا اس کا ایک بھائی گزرا وہاں سے اس نے دیکھا کہ تماشا لگا ہوا ہے تو تماشا دیکھنے کے لیے آیا تماشے پہ یاد آیا حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مخلوق کے جھگڑوں میں الجھتا ہے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے جو شخص جس کو دیکھو کہ مخلوق کے جھگڑوں میں بے فائدہ سڑک پر دیکھا مجمع لگا ہوا ہے تماشا دیکھنے کے لیے پہنچ گئے بعض لوگوں کو عجیب شوق ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں کہیں پر دیکھا کہ صاحب ایکسیڈنٹ ہے بس رک گئے اور پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں اپنا سب کام چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مخلوق کے جھگڑوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے اور فرماتے ہیں جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ مخلوق کے جھگڑوں میں الجھتا نہیں ہے اگر کوئی بات بھی ہو کہتا ہے اچھا یار یہ لو میری جان چھوڑو مجھے چھوڑ دو تم دو روپیہ چار روپیہ زیادہ لے لو لیکن ہم کو آخرت کے لیے مشغول رہنے دو تو وہ بھنگی جو بے ہوش ہو گیا خوشبو سے تو اس کا بھائی گزرا اس نے تماشا دیکھا تو وہاں پہنچا تو دیکھا کہ میرا ایک بھائی بے ہوش پڑا ہوا ہے اور سارے لوگ اس پر ظلم کے انتہا کر رہے ہیں کہ خوشبو لگا رہے ہیں تب اس نے کہا ارے ظالمو تم تو اس کو جان سے مار ڈالو گے اس کا یہ علاج نہیں ہے جو تم کر رہے ہو اس کا علاج میں کرتا ہوں ایک دکان میں گیا اور اس کو کہا مجھے ایک بتی دے دو بتی روئی کی بتی اس نے بنائی جس کو پھایا بھی بولتے ہیں وہ پھایا کو لگایا اور ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ ایک کتے کا ایکسپورٹ کتے کا ایکسپورٹ کیونکہ کتا کھڑے کھڑے ہٹتا ہے وہ لینڈنگ کرتا ہے کھڑے کھڑے عجیب اس کی لینڈنگ ہے ایمرجنسی لینڈنگ مارتا ہے اور بعض مرتا تو لینڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ایکسپورٹ بھی کھڑا رہتا ہے تو جب اس نے دیکھا تو ایک کتے کا ایکسپورٹ نظر آیا اس نے کہا واہ واہ یہ کام بنا بس بتی کو اس لین میں گھسایا اس لین میں خوب اچھی طرح سے گھسایا اور پھر اس کی ناک کے اندر دماغ پر چڑھا دیا دماغ تک وہ جو بتی تھی ناک کے راستے سے پیخانے کی بتی کو ناک کے راستے سے دماغ تک چڑھا دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا بس اس نے جو سانس لیا تو وہ آنکھیں کھول دی وہ بات کیا تھی کہ اس کا مزاج فاسد ہو چکا تھا گندے مزاج کی وجہ سے اس کو خوشبو سے مناسبت نہیں تھی وہ اندھیروں کا عادی اور بدبو کا عادی ہونے کی وجہ سے اس کو خوشبو اور اچھے اعمال سے مناسبت نہیں ہوتی ایسے ہی فرماتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بعض لوگوں کو چمگادڑ مزاج ہونے کی وجہ سے اندھیروں میں رہتے ہیں اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آفتاب سے اور سورج سے دشمنی کی اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ اندھیروں میں یہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور جس منہ سے کھاتے ہیں اسی منہ سے ہنستے ہیں چمگادڑ جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے اپنا ایکسپورٹ بھی کرتا ہے فرماتے ہیں کہ جس بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں یہ سورج جو کہ حصی سورج ہے اس سورج کی روشنی میں چمگادڑ کا یہ حال ہوا کہ اندھیروں میں الٹا لٹکا ہوا ہے اور جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے پیشاب پیخانہ بھی کرتا ہے فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں پھر اسی منہ سے اللہ والوں کی غیبت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مولوی عجیب ہیں یہ مولویوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے حالانکہ جو یہ کہتا ہے اس کا خود دماغ خراب ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ الٹا ہوتا ہے ان کو خوشبو سے مناسبت نہیں ہوتی ان کو مناسبت خوشبو سے نہیں ہوتی پھر یہ بدبو سے مناسبت ہوتی ان کو پھر ان کو گناہ اور گندگی اور پیشاب اور پیخانے کے مقامات راس آتے ہیں کوئی ان کو خوشبو لے جائے اور کہے کہ بھائی چلو اللہ والوں کی مجلس میں یا ان کے غلاموں کی مجلس میں یا چلو ذکر سنو کہتے صاحب ہم کو یہ سب بیکار کی باتیں وجہ کیا ہے اس ظالم کا مزاج فاسد ہے اس کا مزاج فاسد ہے اس کو نہیں فائدہ ہوتا میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی اللہ والے کو دیکھے یا ان کے غلاموں کو دیکھے اور اس کا ظاہر ابھی اللہ والوں جیسا نہیں ہے لیکن جب اس کو دیکھتا ہے کسی اللہ والے کو یا ان کے غلاموں کو, اس میں اس عجب اور تکبر کا علاج ہے. تو اگر اس کو خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر, تو میرے مرشد نے فرمایا کہ یا تو یہ اللہ والا ہے, بس اس کا کام بن چکا, بیج پڑ چکا, اب پھل آنے کی دیر ہے. بیج پڑ چکا, درخت کی جڑیں, درخت نے اپنی جڑیں بنا دی, بس پھل آنے کی دیر ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض کہتے ہیں صاحب داڑھی کی کیا ضرورت ہے, ہمارے دل میں داڑھی ہے, ہمارے دل میں داڑھی ہے. تو بھائی آپ باپوں سے پوچھو, والدین سے جا کر پوچھو, جب 18 برس ہو جائے اور ان کا بچہ بالغ نہ ہو تو وہ حکیم کے پاس جاتے ہیں اور علماء کے پاس بھی جاتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے گا, اور حکیم سے کہتے ہیں کوئی دوا دو میرا بچہ بالغ ہو جائے. یہ ابھی تک نابالغ کیوں ہے, 18 برس ہو گئی اور یہ ابھی تک نابالغ ہے, تب حکیم دوا دیتا ہے جس سے وہ کھٹاکھٹ بالغ ہو جاتا ہے. تو لہذا ان کے داڑھی ہے, اندر سب ہے, لیکن ابھی بلوغت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے. یہ روحانی نابالغ ہے, یہ لوگ روحانی نابالغ ہے, لیکن نابالغ کو کوئی حقیر نہیں سمجھتا. سمجھ گیا, یاد رکھنا. ابھی ایک مضمون یاد آئی کہ صاحب اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم کو داڑھی دی. کتنے لوگ اللہ نے داڑھی دی, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. تو اسی اگر کسی آدمی کی داڑھی نہیں ہے تو ہم اس کو اپنے سے اچھا کیسے سمجھیں, اور اپنے کو اس سے حقیر کیسے سمجھیں. یہ مضمون ضروری ہے نا, بتاؤ تم صاحب یہ کتنا اہم مضمون ہے, یہ ضروری ہے. لیکن اس مضمون کو بھی میں نے بتا دی کہ آپ مجھ کو یاد کرائیے گا, پہلے میں اس مضمون کو مکمل کر دوں اس سے پہلے والے, کیونکہ گاڑی کانٹا بدل رہی ہوتی ہے تو پھر وہ واپس لانا ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہاں روک دوں گاڑی کو, دوسری گاڑی سے اب وہاں چلتے ہیں دوسرے اسٹیشن کی طرف, پھر انشاءاللہ تعالی وہاں سے وہاں چلے جائیں گے اللہ تعالی کی مدد سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص جس کا ظاہر ابھی شریعت کے مطابق نہ ہو, لیکن وہ کسی اللہ والے کو دیکھ کر اگر اس کے دل میں خوشی ہو, خوش ہو جائے, ایک اچھا لگے, بس یہی چاہے کہ بس ایک اس کی تقریر سننا, اس کی گفتگو سننا یا اس کو دیکھنا اچھا لگے, تو فرماتے کیا ہے میرے مرشد, یعنی کوئی شخص جس کا, تو فرماتے ہیں کہ یا تو وہ اللہ والا ہے, اس کے اندر اللہ والا بننے کی بنیاد پڑ چکی, یا اگر ابھی اللہ والا نہیں ہے تو آئندہ چل کر یہ اللہ والا ہونے والا ہے. کیونکہ مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبوتر کا بچہ یا کوئی پرندے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے ہی دن سے اس کی نظر آسمانوں کی طرف ہوتی ہے. کیوں؟ ابھی اس کے پر نہیں ہے, لیکن چونکہ مستقبل میں اس کو اڑنا ہوتا ہے تو اس کے مستقبل کی وجہ سے اس کے حال میں بھی اس کی نظر آسمانوں کی طرف ہوتی ہے. کہتے ہیں ایک وقت آنا ہے کہ ہم اس بلندیوں میں, ان رفتوں میں ہم کو جانا ہے. تو لہذا کسی اللہ والے کو دیکھ کر دل میں خوشی آ جانا, یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یا تو یہ اللہ والا بن چکا یا مستقبل میں جا کر یہ اللہ والا بنے گا, اور یہ بھی اسی بلندیوں پر جائے گا انشاءاللہ تعالی. سمجھ گئے, یہ بہت بڑی عجیب نعمت ہے. لہذا اور اگر کسی کا ظاہر ایسا نہ ہو تو گھبرائے نہیں, گھبرائے نہیں, تم تھوڑا یوں بیٹھو ایسے, ہاں بس ایسے صحیح ہے, دیکھتے رہو دیکھتے رہو. پر ابھی اس کا ظاہر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر عطا فرما دیں گے, اس کو ظاہر عطا فرما دیں گے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. جب اللہ تعالیٰ, دیکھو حکومت جب کسی کو ڈپٹی کمشنر یا وزیر یا منسٹر یا کوئی بھی منتخب کرتی ہے تو پھر گاڑی, بنگلہ, نوکر, ڈرائیور اور گاڑی پہ جھنڈا یہ حکومت خود دیتی ہے. بتائیے تھا, حکومت کی ذمہ داری ہے نہیں, اور گارڈ بھی دیتی ہے, حفاظت بھی حکومت کرتی ہے اس کی, ایک پولیس موبائل دیتی ہے اس کو, جج ہو اس کو پولیس موبائل ملتی ہے, گاڑی الگ ملتی ہے اس کی, اور گاڑی پر جھنڈا بھی لگا ہوا ہوتا ہے, اور پولیس مین اور حفاظتی سب دیا جاتا ہے اس کو, مکان بھی دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے. تب میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور ولایت کے لیے جس کا انتخاب کرتا ہے, پھر اللہ والوں کے اخلاق,
ان کے اعمال، ان کی کیفیات، ان کا تقویٰ، ان کی اشکباری، ان کی آہوزاری، ان کی بے قراری اور ان کی یاری، یہ اللہ خود دیتا ہے، یہ اللہ دیتا ہے، ورنہ ہماری کیا مجالت کہ کہاں مخلوق، کہاں اللہ، کوئی جوڑ مناسبت نہیں ہے. لیکن جس پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے، اللہ خود اس کو بلا لیتا ہے، اللہ اس کو یاد کر لیتا ہے، اللہ بلا لیتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی کا ظاہر، پہلے ایک بات بیچ میں اور یاد آئی، حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت اقدس مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت، میرا معمول تھا کہ میں تہجد پڑھتا تھا اور نفل بھی پڑھتا تھا، اشراق اوابین اور نفلی روزے بھی رکھتا تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ ہونے لگا کہ نفل چھوٹ گئے، نوافل چھوٹ گئے، ذکر تلاوت چھوٹ گیا، سنت بھی چھوٹ گئی، اب تو جماعت سے نماز بھی خطرے میں پڑ گئی ہے، اب تو فرض بھی خطرے میں پڑ گیا. پڑھ تو لیتا ہوں لیکن اس کے اندر پابندی نہیں ہوتی. تب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب لکھا. اب جواب دیکھیے، حضرت نے فرمایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے. بس حضرت نے سب اتنا جواب لکھا. اس کے بعد اس کا خط آیا کہ حضرت واقعی یہ بات ہے. تب فرمایا کہ یہ علاج ہے کہ تم کچھ نہ کرو، صرف کسی اللہ والے کے پاس یا اللہ والا نہ ملے ان کے غلاموں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کچھ نہ کرو، صرف بیٹھ جاؤ. حضرت ہی کو ایک شخص نے لکھا کہ مجھے غصے کی بیماری ہے، غصے کا مرض ہے، مجھ کو بہت غصہ کرتا ہوں. تب حضرت نے فرمایا کہ اچھا، وہ لکھنؤ کے قریب رہنے والے تھے. تب حضرت نے ان کو لکھا کہ لکھنؤ کے اندر انوار بک ڈپو میں مولوی محمد حسن صاحب میرے خلیفہ ہیں، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، آپ ان کے پاس جا کر بیٹھا کریں. اب انہوں نے معلوم کر لیا تو اب وہ جا کر، وہ صاحب مولوی محمد حسن صاحب انوار بک ڈپو والے، ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے. کچھ دن 40 دن کے بعد انہوں نے خط لکھا کہ حضرت میں ان کی صحبت میں جا کر بیٹھا. دیکھو جاؤ، وہ ان کو بولو کہ اس طرف والا گیٹ بھی کھلوا دیں، یہ والا گیٹ بھی کھول کے رکھا کریں نماز کے ٹائم پہ. حضرت نے ان کو لکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت جب خط لکھا کہ میں ان کی صحبت میں بیٹھا 40 دن، لیکن نہ انہوں نے کوئی تقریر کی، نہ کوئی واعظ و نصیحت کی، کچھ بھی نہیں کہا، میں صرف خاموش بیٹھا رہتا تھا ان کے پاس جا کر، لیکن میرے جو غصے کا مرض تھا، جو شدت تھی، وہ اب شدت نہیں ہے اور غصہ میرا معتدل ہو گیا. یہ کیا راز ہے؟ تب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جواب میں لکھا کہ بات یہ ہے کہ مولوی محمد حسن، ان کے اندر حلم بہت ہے، تحمل مزاج ہے، مزاج کے اعتبار سے تحمل یعنی برداشت کرنے والے ہیں، بیئر کرنے والے ہیں. انگریزی بھی بولتے ہیں نا صاحب، کہ انگریزی کے بغیر کام نہیں چلتا. تو بھائی انگریزی سیکھو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مولوی انگریزی سیکھنے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ انگریز بھی تو ہے، جب انگریز مسلمان ہو جائے گا تو کیا بولے گا؟ کرو کرو تو نہیں کرے گا. ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ میمن جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں بھی ہیں. میں نے کہا ہے تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہتے وہ ہے نہیں ہے جیف کرو، مارٹن کرو، ان کی کرکٹ کے دو کھلاڑی تھے نا، کہتے وہ بھی تو ہیں، وہ بھی تو میمن ہے. ہنس کے کہتا تھا وہ. تو جب انگریز مسلمان ہوگا تو وہ بھی تو انگریزی بولے گا. تو زبان کی کوئی وہ نہیں ہے، سمجھے؟ زبان کی، کسی زبان کو کسی زبان پر فضیلت نہیں ہے، کسی زبان کو کسی زبان پر فضیلت نہیں ہے، الا عربی زبان کے. عربی زبان عرب ہے، عرب بولے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی زبان بنایا، قرآن شریف کی زبان ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اس کے علاوہ کسی زبان کو کسی زبان پر فوقیت نہیں ہے، لہذا کوئی زبان بری نہیں ہے، لہذا انگریزی سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا جس نے کہا تھا کہ میری نفل اور عبادت سب چھوٹ گیا, تو حضرت نے فرمایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے. تب وہ جو ہے وہ حضرت نے فرمایا کہ بس یہی ہے بھائی, اللہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. جب آپ خالی جگہ چھوڑ دیں گے تو یہی ہوگا, جب آپ لوگ خالی جگہ چھوڑیں گے نا, بہت اچھا کیا تم نے یہاں آ کے بیٹھے, دادا خالی جگہ آگے آ جاؤ, جب خالی جگہ چھوڑو گے تو دوسرا آگے بیٹھ جائے گا. دو شیطان ملے آپس میں, ایک شیطان بہت موٹا اور صحت مند تھا اور دوسرا جو شیطان تھا وہ بہت کمزور تھا. ایسے سیمپل میرے پاس موجود ہیں, کمزور بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور موٹے تازے بھی دکھا سکتا ہوں, لیکن دکھاؤں گا نہیں. جی بیٹا, تو جو موٹا والا شیطان تھا اس نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, تو اتنا کمزور دبلا, آج کل تو اتنا مزہ ہی ہے, کوئی کرتا ہی نہیں ہے, خوب کھانے پینے کو ایسے ملتا ہے, کیا بات ہے کہ تو جو ہے اتنا کمزور ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تو بتا تو اتنا صحت مند کیوں ہے؟ اس نے کہا صحت مند کیا, میں جہاں رہتا ہوں وہ جو آدمی ہے نہ کھانے پہ بسم اللہ پڑتا ہے نہ پہننے پہ, بس مزے سے جب بسم اللہ نہیں پڑتا میں بھی خوب کٹ کے اس کے ساتھ کھاتا ہوں سارا. تو لادا دیکھ میری صحت کیسی زبردست ہے, چکن کڑھائی بھی کھاتا ہوں اور قیمہ بھی کھاتا ہوں اور کھڑا گوشا بھی کھاتا ہوں, سب مزے سے فش فرائی سب اڑاتا ہوں. اس نے کہا تو کیا کمزور ہے؟ کہا بس کیا کروں, پتہ نہیں کس ظالم سے پالا پڑ گیا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑتا ہے, اور اگر کبھی شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ اول ہو آخرا ہو پڑھ کے پھر پڑھ لیتا ہے. اب سارا میرا جو ہے وہ ہاضمہ ہی خراب کر دیتا ہے. پانی پیتا ہے اور جوس پیتا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے, کھجور کا شیک پیتا ہے اور پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے, ہر کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پڑھتا ہے. اور رہنے کو ٹھکانا نہیں ہے, گھر سے باہر رہتا ہوں, کیونکہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے. تو لہٰذا اب میں کہاں, نہ رہنے کو ٹھکانا, نہ کھانے کو پانی, نہ رہنے کو ٹھکانا, نہ کھانے کو کھانا, نہ پینے کو پانی. تو لہٰذا اس لیے میری صحت ایسی ہو گئی. سمجھ گئے لادا, کھانے گھر میں داخل ہو تب کیا کرے, بسم اللہ پڑھے, اور کھانے پینے میں بسم اللہ سے ابتدا کرے, تو شیطان کا حصہ نہیں ملے گا اس کو, شیطان پھر کمزور ہو جائے گا, اور اس کے لیے پھر اس کی روحانی بھی قوی ہو جائے گی, صحت جسمانی بھی قوی ہوگی اور روحانی صحت بھی اچھی ہوگی. اصل صحت تو روحانی ہے, کیونکہ روح اصل ہے, جسم تو اس کے تابع ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی کی نعمت دی ہو یا اس کا ظاہر اللہ والوں جیسا ہو, نماز روزہ کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کی داڑھی بھی نہیں ہے اور تلاوت بھی نہیں کرتا, نماز جماعت سے بھی نہیں پڑھتا, تو اب یہ داڑھی والا بغیر داڑھی والے کو اپنے سے اچھا کیسے سمجھے؟ کیونکہ اپنے سے اچھا سمجھنا یہ تو ضروری ہے. اگر کسی داڑھی والے نے اپنے کو یہ سمجھا کہ میں داڑھی ہے, میں نماز پڑھتا ہوں, میں ذکر تلاوت کرتا ہوں, اور یہ تو ہے منحوس کم وقت, تو گیا کام سے. وہ حدیث شریف میں آتا ہے لا تدخل لا يدخل الجنہ, کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی بڑائی اور تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اس کے داڑھی ہے اور یہ اپنے کسی بھائی کو اگر حقیر سمجھتا ہے تو یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کبر کی وجہ سے. تو اب لیکن کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیا کریں, ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ نہیں پڑھ رہا, ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہا, ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتا, ہماری داڑھی ہے اس کی داڑھی نہیں ہے, پھر ہم کیسے سمجھیں؟ کتنا اہم مضمون ہے نا کیوں شجا بھائی, ضروری مضمون ہے نا کیوں صاحب؟ اس کا جواب سنیے. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جس کی داڑھی ہو وہ ایک مراقبہ کرے, ایک خیال لگائے دل میں, جب کبھی اس کے دل میں ایسا خیال ہو کسی بغیر داڑھی والے کو دیکھ کر یا بے نمازی کو دیکھ کر, تب وہ یہ خیال کرے کہ پتا نہیں میرا کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ کے نزدیک غیر مقبول ہو, یعنی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو, اور میں اللہ تعالی کے دربار سے گیٹ آؤٹ نکال دیا جاؤں, اور پتا نہیں اس کا کوئی عمل
اللہ کے نزدیک قبول ہو گیا ہو یا ہو جائے یا ہو چکا ہے یا آئندہ ہو جائے اور یہ اللہ کا پیارا بن جائے اور میں اللہ کے دربار سے گیٹ آؤٹ ہو جاؤں. سمجھ گئے؟ یہ مراقبہ کرے، یہ استحضار کرے انشاءاللہ تعالی. یہ مراقبہ، یہ قضیہ ممکنہ، یعنی یہ اس کو ایزیوم کر دینا، انگریزی میں کیا بولتے ہیں ایزمشن، ایزیوم کرے، ممکن امکان قائم کرے. یہ قضیہ ممکنہ بھی تکبر سے بچانے کے لیے کافی ہے. یعنی یہی کہے کہ پتہ نہیں اگر ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، داڑھی بھی ہے، شلوار بھی ٹخنے سے اوپر ہے، کرتا بھی جو ہے سنت کے مطابق ہے، کیونکہ کرتے کی بھی دو قسمیں ہیں، ہر کرتا سنت کے مطابق نہیں ہوتا. اب کسی کو کرتا شلوار میں دیکھ لیا، قمیض شلوار ہے، لیکن ضروری نہیں ہے وہ شریعت کے مطابق بھی ہو. اس کے لیے کیا ہے، ایک علامت تو یہ ہے کہ کالر، یہ شرٹ کالر نہ ہو، ایسا ہو. دوسرا جو انگریزی کالر ہوتا ہے وہ ڈبل، ایسے ڈبل والا، وہ نہ ہو، وہ خلاف ہے سنت ہے. اور یہ آستین کھلی بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر جو بٹن اور کف لگتا ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اور دامن جو ہے، دیکھو یہ دامن ایسے چوکور ہے نا، چوکور ہے نا، یہ سمجھ رہے ہو چوکور کس کو بولتے ہیں، یوں جائے جو بعض دامن گول ہوتے ہیں، گول، وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. یہ تین علامتیں تو بتا دی نا، بس لہٰذا ان تین علامتوں کی فکر کریں کہ ایک تو جب سردی کے پاس جائے، عید کا زمانہ آنے والا ہے، ہر آدمی سوٹ سلواتا ہے، کرتا شلوار، تو اب اس کو بول دے، سردی کو بولے کہ مجھے ایسا کالر چاہیے، ویسا نہیں چاہیے. کیونکہ دردی بولے کہ ہم نہیں سیئیں گے، کہے گا تجھے پیسہ دیتے ہیں، مسکا تھوڑی سلواتے ہیں، زکات کے تھرو ہم کو نہیں بنا کر دے رہا، پیسہ دیتے ہو اس کو، کوئی مفتہ تو نہیں بنا کر دیتا. آپ اس کو بولے وہ بنا کر دے گا، اس کی ذمہ داری ہے بنانا. آپ اس کو بولے مجھے کف مت بنا کر دو، مجھے کھلی آستین رکھ دو، مجھے ایسا چاہیے، وہ بنا کر دے گا، اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہ جائے دوسرے سے سلوا لو جا کر. دردیوں کی کمی نہیں ہے، دردیوں کی کمی نہیں ہے غالب، دردیوں کی کمی نہیں ہے غالب، گلیوں میں بے شمار ملتے ہیں. غالب کا شعر ہے نا، اس کی میں نے ترمیم کر دی اپنی ضرورت کے حساب سے. سمجھ گئے؟ دردیوں کی کمی نہیں ہے غالب، گلیوں میں بے شمار ملتے ہیں. ورنہ نہ ہمارے کئی دردی دوست ہیں جو بالکل سنت کے مطابق سیتے ہیں، لیکن آپ انشاءاللہ آپ کا دردی بھی سیلے گا، فکر نہ کرو، پیسہ دیتے ہو مفت کا تھوڑی دیر بات ہو، کہ چلو مفت کا ہوتا تو بات تھی. لہٰذا سنت کے مطابق جب تک یاد رکھو، سنت زندگی میں نہیں آئے گی. ایک عجیب بات یاد آئی سنت پر، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتم کے مرشد ہیں، حضرت مولانا شاہ ابرار الاوصاف صاحب دامت برکاتم، ہردوئی کے اندر حضرت مولانا شاہ فلی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت آخری خلیفہ ہیں جو حیات ہیں، سب کا انتقال ہو چکا. انہوں نے فرمایا کراچی ایئرپورٹ پر، ایئرپورٹ کے اندر اور اس کے سننے والے چند لوگ، ارے میاں تم آگے آؤ نا، کیوں اتنی دور بیٹھا ہے؟ کیونکہ تقریب یہ سننے والے ایئرپورٹ کے اندر میرے شیخ سے اور دو تین آدمی اور تھے، حضرت سے میں نے سنا اور انہوں نے اپنے شیخ کی روایت پیش کی. فرمایا کہ دیکھو، ہر آدمی منزل پر راحت سے، عزت سے اور عجلت سے جانا چاہتا ہے، راحت سے، عزت سے اور عجلت، یعنی آرام سے اور عزت سے، اور جلدی جانا چاہتا ہے منزل پر. کیوں صاحب؟ یہی ہے نا، یا کوئی چاہتا ہے کہ میں تکلیف سے پہنچوں، ذلت سے پہنچوں اور دیر سے پہنچوں، ایسا کوئی ہے؟ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں تو ہر کیا چاہتا ہے کہ ٹرین اسٹاپ پر جلدی پہنچے، آرام سے پہنچے اور بندہ بھی عزت سے سفر کرے. یا بیٹھا ہوا ایک آدمی آئے، ہوئے کھڑے ہو جاؤ، چلو وہاں جا کر بیٹھو، اب بےچارہ پریشان. یا وہاں بیٹھ دیکھا تو پانی نہیں ہے ٹرین کے اندر، اب وہ بےچارہ جو ہے ربر بینڈ باندھ کے گھوم رہا ہے. یا ٹرین چھ گھنٹہ لیٹ ہو گئی، غلام قادر بھائی ادھر آ جاؤ. ہر آدمی کیا چاہتا ہے کہ میں راحت سے، عجلت سے اور عزت سے منزل پر پہنچوں. کوئی آدمی ایسا ہو جو سفر کرے اور یہ چاہے کہ میں تکلیف سے اور ذلت سے ذلیل ہوں اور جو ہے دیر سے پہنچوں، ہے کوئی آدمی ایسا؟ ہر آدمی جب منزل سے نکلتا ہے چاہتا ہے سکون ہو مجھے. تو ہم لوگوں کی منزل، حضرت والا نے کیا فرمایا کہ ہم لوگوں کی منزل جنت ہے، تو ہم جنت کیسے جانا چاہتے ہیں؟ راحت سے، عزت سے اور عجلت سے، جلدی، یا یہ چاہتے ہیں کہ تکلیفیں ہوں؟ حشر کے میدان میں سورج سے جو پسینہ نکلے وہ پسینہ برداشت کریں، اور تکلیفیں ہوں کہ جوتے کھائیں، جہنم میں جائیں، اور ذلت ہو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ صاحب اتنی بڑی داڑھی رکھ کر بدماشی اور عورتوں کو دیکھا کرتے تھے. کیا یہ ذلت چاہتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ جائیں آرام سے، جب قبر کی منزل شروع ہو تو قبر ہماری کشادہ ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، اور عزت سے ہو کہ سب لوگ بھی یہاں پڑے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اور جو ہے وہ عزت کا معاملہ کریں کہ عرش کے سائے میں ہم کو بلا لیں، اور جلدی جائیں، جہنم نہ جانا پڑے، سیدھا جنت میں چلے جائیں. ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا. تب حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم جنت، اب دیکھو چار قافلے ہیں، یہ کافیہ دیکھو مل رہا ہے، کافیہ، بعض لوگ کافیہ ملانے کا بعض زبان دان ایسے ہوتے ہیں جن کو کافیہ سے مزہ آتا ہے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک قوال تھا، ایک قوال، اب دو چیزیں یاد آ گئی، دونوں سن لو. ایک قوال تھا، وہ بہت مست ہو کے قوالی پڑھ رہا تھا، اور کھڑے کھڑے، اس کو قوالی سننا جائز نہیں ہے بھائی، مسئلہ سن لو، قوالی سننا جائز نہیں ہے. صرف میں ایک بات بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، قوالی سننا جائز نہیں ہے، چاہے کسی بھی مزار پر ہو، طبلہ، سارنگی، کچھ بھی بجتا رہے، جائز نہیں ہے. لیکن میں ایک بات سنا رہا ہوں کہ قوال کا بہت اچھل کود مچا رہا تھا، لوگوں نے اس کو کہا بھائی تو بیٹھ کے آرام سے کر لے. نہیں، وہ چلتا تھا، وہ قوال پڑھتا تھا اور یہ ناچنا شروع کر دیتا. اب لوگ بڑے پریشان کے اس نے تنگ کیا ہوا. ایک آدمی گیا اٹھ کر اس کے کان میں کچھ کہا، وہ چپکے سے بیٹھ گیا فوراً، اب وہ ہل بھی نہیں رہا. تو دوسرے نے پوچھا تم نے کیا کہا اس سے؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، سب اتنا کہا کہ بھائی آپ کی شلوار پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. کام سے بیٹھ گیا نامناسب جگہ سے. یعنی اگر کوئی عزت دار لوگ ہو ایسا تو ایسے وقت میں یہ استعمال کرو کہ بھائی آپ کی شلوار آپ کا جو ہے وہ نامناسب مقام سے پھٹی ہوئی ہے. بس وہ بیٹھ گیا. تو ایک قوال پڑھ رہا تھا دریا بحباب اندر، ایک دریا بحباب اندر، کہ حباب کہتے ہیں بلبلے کو، دریا مثل بلبلے کے. تو ایک شخص بہت جھوم رہا تھا، بہت جھوم رہا، کہ واہ 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 کیا زبردست زبردست. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کیا کیسا پڑھا؟ کہتا کیا کہنا، واہ 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 واہ. تو اس نے پوچھا کہ بھائی کہہ کیا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ، اس نے کہا کہ یہ قوال کہہ رہا ہے دریا میں بہا بندر، دریا میں بہا بندر. ہم نے کہا اوہ بس. تو بعض لوگ ایسے مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری اردو ذرا مشکل ہے، تو اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں بہرحال کہ اپنی اردو کو سلیس کروں، آسان کروں اور ترجمہ کر دیا کروں. لیکن قافلے کا بھی ایک اپنا مزہ ہے، زبان دانوں سے پوچھے، اس میں بھی ایک لذت ہے. جن کو شاعری سے شوق ہے، اب میں کیا کروں، میرا ذوق شاعرانہ ہے، شاعرانہ ذوق ہے، کچھ شاعرانہ بھی ہے اور عاشقانہ بھی ہے. ایک ہمارے پیر بھائی ہیں، انہوں نے کہا میں بھی تھا عاشق، میں بھی تھا عاشق اور ملے شیخ امیر العشاق، میں بھی تھا عاشق اور ملے شیخ امیر العشاق، یعنی عاشقوں کے امیر، عاشقوں کے بادشاہ. میں بھی تھا عاشق اور ملے شیخ امیر العشاق، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے. تو مزاج عاشقانہ ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، عاشقانہ ہو، فاسقانہ نہ ہوگا. کیونکہ اللہ کے راستے میں اگر عشقی نہ ہوگا تو ٹھنڈا آدمی کیا چلے گا؟ اللہ کے راستے کی جو گاڑی ہے وہ عشق کے پیٹرول سے چلتی ہے، سمجھے؟ لہذا مزاج کا عاشقانہ ہونا یہ بری چیز نہیں ہے. میں نے تو ظاہر کر دیا بھائی میں بھی ہوں. بعض دوست ایسے جن کو مجھ سے نیک گمان ہے، تو نیک گمان کی وجہ سے وہ اچھا ہی سمجھیں گے نا، لہذا بالکل بری چیز نہیں ہے. عاشقانہ ہو، فاسقانہ نہ ہو، گندا مزاج نہ ہو، بس. آج تو بہت مبارک دن ہے، آج کی چھٹی بڑی ہوئی، ہمارے اتنے دوست جو ہے وہ دور دور سے آ گئے، آ بھی گئے اور آ بھی رہے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ کرے آئندہ چھٹیاں ساری جمعے کو ہی آیا کریں، یا اللہ کرے جمعے کی چھٹی منظور ہو جائے، تب دوستوں کی ملاقات جو ہے وہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، قدرت ہے، تمام کام کار فرمائی کرنا اللہ کا کام ہوتا ہے. جمعے کی چھٹی ہو جائے تو دیکھو کتنے دوست آج میرے پرانے اور دور دور سے آ گئے. سٹھو والا ماشاء اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جنت، اب دیکھیے کافیہ، جنت میں ہر آدمی چاہتا ہے میں اپنی منزل یعنی جنت میں راحت سے، عزت سے اور عجلت سے پہنچوں. دیکھو کافیہ برابر ہے نا، راحت، عزت، عجلت اور جنت، چار کافی ہو گئے. راحت، عزت، عجلت اور جنت، یعنی ہر آدمی چاہتا ہے میں جنت راحت سے، عزت سے اور عجلت سے پہنچوں. تب فرمایا حضرت مولانا ابراہیم الفتاح دامت برکاتہم نے ایک پانچواں کافیہ اس پر ملا لو، اور وہ ہے سنت. سنت پر عمل کرو. جو شخص سنت پر عمل کرے گا وہ جنت پہنچے گا. کیسے؟ راحت سے، عزت سے اور عجلت سے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرے مرشد کا شعر ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ شعر یاد کر لو، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سائیں تم چپکے سے آگے بیٹھ گئے لیکن ہم نے دیکھ لیا آپ کو. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یعنی سنت کا راستہ اتنا پیارا ہے، جو سنت کے راستے پہ چل پڑا اس کی آخری منزل جنت ہے. مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. یعنی جن لوگوں نے اللہ کا راستہ عقل سے طے کرنا چاہا وہ منزل نہ پہنچ سکے، واپس آنا پڑا. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے، آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. یعنی جس کے دل میں محبت بھرا دل اور درد بھرا دل ہے، بس وہ اپنی آہ کو زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتا. کیونکہ جب انجن میں چالا جاتا ہے کوئلہ، تو تھوڑی دیر بعد ڈھکن کھولا جاتا ہے، ورنہ جو ہے وہ انجن کو بھٹ سے اڑا دے. تو ڈھکن کھولتے ہی شو کی آواز آتی ہے. تو وہ شو ہے، وہ شاہ ہے، یہ آ ہے. وہ شاہ ہے، یہ آ ہے. اہل دل کے لوگ پوچھتے ہیں خانقاہ کیا ہے. خانقاہ، یہ صاحب یہ خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں خانقاہ اس کا نام ہے کہ دیگے کھڑکیں، دیگے کھڑکیں. دیگو کا کھڑکنا بھی خاص ہے. وہ جو دیگ کی آواز آتی ہے نا، وہ اس کا کھڑکنا ہے. اور اس آواز سے عاشق پیٹ کو بہت مزہ آتا ہے. عاشق بریانی کو دیگ کے کھڑکنے کی آواز سے بڑا مزہ آتا ہے. کیوں صاحب؟ وہ جو کھڑکتی ہے اس کی ایک لذت ہے. جیسے نوٹ کی خوشبو، نوٹ کی جو بو ہے وہ بھی ایک لذت ہے. جو عاشق نوٹ ہے، عاشق روپیہ، اس کو بھی مزہ آتا ہے. اور دیکھے کھڑکنا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خانقاہ نام ہے کہ جہاں قبر ہو، قبر ہو اور دیکھے کھڑکیں اور لنگر چلے، اس کا نام خانقاہ ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو، بے شک دیکھے بھی کھڑکیں اور مرغے پھڑکیں، دیکھے کھڑکیں اور مرغے پھڑکیں. کیونکہ مرغے پھڑکنے کے بغیر پیر پیر نہیں بنتا. حضرت میرے کشمیر تشریف لے گئے تو ایک صاحب تھے، وہ حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا کاروبار ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب میں مرغے بیچتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اپنے مرغوں کو میرے آنے کی اطلاع مت کرنا. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب کوئی بستی میں پیر آتا ہے تو مرغوں کی لائن لگتی ہے، باری باری سارے مرغے پکائے جاتے ہیں. تو اب مرغے، تب حضرت نے ایک شیر پڑھا اسی وقت، برجستہ شیر. سارے مرغے یہ خبر سن کے سہم جاتے ہیں، سارے مرغے یہ خبر سن کے سہم جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پیر آیا ہے. کہتے ہیں کہ اب باری باری سب کی باری لگے گی، نمبر باری، نمبر باری سب کی باری لگے گی. کیونکہ پیر جو ہے مرغے کے، مرغے سے کم پر بات نہیں کرتا. اس لیے جو وہ، تو میرے دوستوں خانقاہ کیا ہے، پیری مریدی کیا ہے، اور خانقاہ کس چیز کا نام ہے؟ تب حضرت نے اس کو شعر میں تعبیر کیا کہ اہل دل کے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. یعنی جہاں پر ہماری جاہوں کو ہماری جاہ سے چیم نکال دیا جائے، جاہ مانے تکبر اور بڑائی کا مرض، تو جہاں ہماری جان سے جیو نکال دیا جائے اور ہماری باہ سے یعنی شہوت اور عشق بازی کا جو حرام مرض ہے وہ جہاں کا جیو اور باہ کا باہ نکال دیا جائے تو کیا بچا؟ آہ بچا. آہیں ہیں جہاں آہیں سکھائی جاتی ہیں, یعنی وہ تعلیم دی جاتی ہو کہ سڑکوں پر جاؤ اور اپنی نظر کی حفاظت کرو, نظر کو نیچی کرو. یہ نہیں کہ تقریر سنی اور جو ہے ہمت پیدا ہوئی اور سڑک پہ جا کر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, یا لونڈوں سے عشق و بازی لڑا رہے ہیں, یا ٹیلی فون والوں نے رات 12 بجے سے 6 بجے تک اب فون مفت کر دیا, فون مفت ہے. تو ہم نے پوچھا بھائی یہ کس کے لیے ہے؟ کس آپ کو اتنی فرصت ہے کہ رات 12 بجے کسی سے گفتگو کرے؟ یہ پتہ ہے کس کے لیے؟ یہ عاشقوں کے لیے. اب عاشق جو ہے رات 12 بجے سے 6 بجے تک عشق بازی لڑاتا ہے, اس کو موقع ملتا ہے کہ اس کے فون کا مزہ اڑائیں گے. لیکن کیا مزے ہیں؟ حرام مزے ہیں. کیا ملا؟ پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے عشق بازی میں اپنی زندگی لگائی یا جوانی لگائی, پوچھو کیا ملا؟ ٹھینگا ملا, ٹھینگا. بلکہ ٹھینگا بھی نہ ملا, جو اپنا ٹھینگا بھی تھا وہ بھی کام کا نہ رہا, پھر حکیموں کے چکر لگانے شروع کر دیے. لیکن جو قدرت کی طرف سے جو طاقت ملتی ہے وہ چیز ہی اور ہی ہوتی ہے. طاقت ہے اللہ نے دی ہے, اس کا غلط استعمال نہ کریں. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ خانقاہ کیا ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ دلوں سے آہیں نکلیں, یعنی گناہوں سے بچنے کی تعلیم ہو. ایسا نہیں کہ وہ پیر بھی عورتوں سے ٹانگیں دبوا رہے, عورتوں کو دیکھ رہے اور حسین لڑکوں کو اپنے قریب بٹھاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شاہ صاحب نہیں ہے, یہ سیاہ صاحب ہے. اور اس کا نام خانقاہ نہیں ہے, خامخواہ ہے. یہ خامخواہ ہے. اب میں نے جو آیت تلاوت کی تھی, کیونکہ رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے اور آج موقع اچھا ہے, ہمارے دوست جو ہے وہ خاص دوست دور دور سے تشریف لائے ہیں. تو ارے عبید اللہ آیا, عبید اللہ ابھی تک نہیں پہنچا. ٹھیک ہے, اب دیکھو 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے تقریر کرتے ہوئے, یہ سب تمہید تھی. لیکن بتائیے صاحب کتنے ضروری مضمون بیان ہوئے. عبد القادر بھائی, شجا بھائی, کتنی اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کروا دی. اب جو دیر سے آئے گا وہ کیسے اس کے لیے وہ سنے گا؟ محروم رہ گیا نا. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پر جلدی آئے. اب اتنی مضمون ہوتے ہیں, اب اس کو کہاں تک, جو بات پہلی دفعہ نکلتی ہے وہ دوبارہ تھوڑی آ سکتی ہے. وہ حالانکہ کہہ بھی جاتا ہے میسج کر کے کہ کل جمعہ میرے ساتھ پڑھنا, اور کہا بھی جلد کہا آؤں گا, لیکن پھر بھی دیر سے آتا ہے. لیکن ہم کیا کریں, شکوا نہیں کروں گا میں. وعلیکم السلام. میں شکوا نہیں کروں گا. خیر, تو میں رمضان شریف کی مناسبت سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والوں, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے کسی غیر کے لیے نہیں دیا, یہ اللہ تعالیٰ نے حکم اپنے عاشقوں کو دیا کہ چونکہ تم نے ہمارے عشق و محبت کا دعویٰ کیا کہ تم ہمارے عاشق ہو, تو اے عاشقوں ہم تم کو کہتے ہیں کہ تم اپنی محبت کی ایک ادا دکھاؤ, کہ جو تم کہتے ہو کہ ہم عاشق کہتے ہیں محبوب سے, کہ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنے میں اتنا مزہ آیا کہ نہ مجھے کھانے کا ہوش رہا نہ پینے کا ہوش رہا, کیوں محبت کی ایک ادا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے لیے 1 مہینے روزے مقرر فرما کر یہ کہا کہ تم اپنے عشق کا وہ ثبوت ہو, جس میں عاشق یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری محبت میں کھانا پینا بھول گئے. لہذا یہ حکم ظلم نہیں ہے بلکہ عین محبت ہے کہ تم محبت کی ادا دکھاؤ ہم کو. اور پھر حکم غیروں کو نہیں دیا, یہ حکم غیروں کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے عاشقوں کے لیے ہے. اے ایمان والوں, یعنی اے ہمارے عاشقوں, ایمان والے کون ہیں؟ یہ عاشق تو ہیں جو اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ ہمارا کوئی معشوق نہیں ہے سوائے اللہ کے, ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے سوائے اللہ کے, ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے سوائے اللہ کے, ہمارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو جب انہوں نے تمام معشوقوں کی نفی کر دی, تمام معبودوں کی نفی کر دی, تمام مقصودوں کی نفی کر دی, تمام محبوبوں کی نفی کر دی, تو پھر کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے, اللہ ہی تو ہے. لہذا ہم کسی غیر کو حکم نہیں دے رہے. ارے میرے پیارے عاشقوں, ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم روزے رکھو, یعنی محبت کی ادا دکھاؤ کہ تم ہماری محبت میں روزے رکھو. اور لیکن گھبرانا مت,
ارے یہ روزے تم پر کوئی نئے تھوڑی ہیں کہ تم پریشان ہو جاؤ کہ صاحب یہ تو ہمارے پاس دے دیا. اللہ نے عجیب عنوان فرمایا. قربان جائیے اللہ رب العزت کی شان رحمت پر. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمانا بھی کافی تھا بندوں کے لیے, غلاموں کے لیے کہ تم روزے رکھو, یہ اتنا کافی تھا. اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ کسی دلیل پیش کرتے یا کوئی ہماری راحت کا سامان پیدا کرتے, کیونکہ ہم غلام ہیں, ہم بندے ہیں. اللہ ہم کو کوئی اللہ ہی چاہیے, اللہ مالک ہے, وہ جیسا چاہے حکم ہم کو دے دے. لیکن اللہ نے ہم کو یہ حکم آسان کر دیا. کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم. ارے یہ کوئی نیا تھوڑی ہے, تمہارے سے پہلے بھی لوگوں نے رکھا یہ روزہ, ہم نے ان پر بھی فرض کیے تھے یہ روزے. یہ روزے تمہارے لیے نیا تھوڑی ہے, لیکن اس نئے میں یہ تفصیل ضرور ہے کہ پہلی امتوں کے روزے بڑے طویل ہوتے تھے اور لمبی لمبی مدت کے روزے ہوتے تھے. ہمارے روزے سے ہٹ کے ان کی مدت طویل ہوتی تھی. مجھے وہ روایت یاد نہیں آ رہی. خیر انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لیکن پہلے زمانے میں جو روزے ہوتے تھے وہ لمبی مدت کے اور طویل ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے تین نعمتیں خاص فرمائی ہیں. کئی نعمتیں تو خاص ہیں لیکن تین جو ہے وہ بالکل خاص پیش کرتا ہوں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے لیے روزہ ایک مہینے کا مقرر کیا اور طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے, یہ روزہ ہے. اور جو دوسری ایک نعمت عطا فرمائی وہ رکوع کی نعمت ہے. پہلی امتوں کے اندر رکوع نہیں تھا, پہلی امت کے اندر رکوع نہیں تھا, یہ اس امت کے لیے خاص کیا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رکوع کا اضافہ فرمایا. اس کے اس میں بھی محبت کی ادا ہے, وہ یہ کہ چونکہ سجدے کے اندر اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ قرب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے کھڑے تھے, پہلے کھڑے تھے تو پہلے آدھا قرب دیا کہ اب تم رکوع میں جاؤ, اب تم تھوڑے ہمارے قریب ہو جاؤ, تھوڑے قریب ہو جاؤ. جیسے عاشق جو ہے وہ معشوق جو ہے وہ عاشق کو پہلے کہتا ہے تھوڑا سا دکھاؤں گا. گھونگٹ پہلے جب پہلی رات ہوتی ہے گھونگٹ ڈالے رہتی ہے دلہن, پہلے کمرے میں جاتا ہے. حالانکہ گھونگٹ اٹھا ہوا ہو تو کیا ہے, سارے رستے بالکل کھلے جاؤ, کیا مشکل ہے, دلہن ہے اس کی بیوی ہے. لیکن اس میں بھی ایک ادا ہے, پہلے اس کو گھر میں جانے گھسنے نہیں دیتے, کمرے میں پہلے کمرے میں گھسنے نہیں دیتے, دروازہ بند. پھر دروازے میں جاتا ہے تو ساروں کو نکالنا پڑتا ہے باہر کہ حضور آپ تشریف لے جائیے تاکہ عاشق اور معشوق اکیلے رہ جائیں. پھر گھونگٹ اٹھانا پڑتا ہے, دیکھو کتنے مراحل ہیں نا. ارے ان مراحل میں پتہ ہے کیا بات ہے, اس مراحل کے اندر محبت اور شوق میں اضافہ ہوتا ہے. یہ محبت اور شوق کا اضافہ ہے, کس لیے ہے؟ جلوہ دکھائیے پھر پردہ کیجئے, پردہ کیجئے پھر جلوہ دکھائیے پھر پردہ کیجئے, جلوہ کیجئے پھر پردہ دکھائیے پھر جلوہ پردہ کیجئے پھر جلوہ دکھائیے پھر پردہ کیجئے. رگ رگ میں بڑھتا ہے مزاج عاشقی, رگ رگ میں بڑھتا ہے مزاج عاشقی. یعنی جو یہ پردہ ہے پھر جلوہ ہے پھر پردہ ہے, اس کے اندر ہمارے جو عاشقانہ مزاج کے اندر اور تڑپ پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رکوع دیا. اچھا رکوع سے سجدہ قریب تھا, رکوع کے قریب سجدہ تھا, لیکن حکم کیا ہوا, اب تم کھڑے ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. حالانکہ رکوع سے سجدے میں جانا قریب ہے نا, لہٰذا ہمارے بعض دوست ایسا کرتے بھی ہیں, رکوع میں گئے وہیں سے سجدے میں بھی چلے گئے, کہتے کون کھڑا ہو, کیونکہ ان کا عشق کے اندر ان کے تاب نہیں ہوتی, وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتے, لہٰذا رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایسے بھی عاشق لوگ ہیں, کیا کریں, وہ محبت میں مجبور ہیں بےچارے, لیکن ان کو محبت میں عقل سکھانا ضروری ہے. ان کو بتائیں گے بھائی جس معشوق کے لیے تم سجدے میں جا رہے ہو اسی معشوق کا حکم ہے, رکوع سے تم پہلے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد سجدے میں جاؤ. تو ہم اپنی محبت اپنی مرضی سے کریں گے یا معشوق کی مرضی سے محبت کریں گے؟ بس اللہ کی مرضی یہ ہے کہ رکوع سے پہلے سیدھے کھڑے ہو جاؤ, لہذا ڈائریکٹ سجدے میں چھلانگ مت مارو. صحیح ہے نا بھائی, ورنہ نماز نہیں ہوگی, ورنہ نماز نہیں ہوگی, پھر نہ کہنا خبر نہ ہوگی. تو رکوع جو ہے امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاص فرمایا دو نعمتیں, اور تیسری نعمت انا للہ و انا الیہ راجعون کی نعمت, پھر نہ کہنا خبر نہ ہوگی. تو رکوع جو ہے امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاص فرمایا, دو نعمتیں اور تیسری نعمت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی نعمت, یعنی جب کوئی مصیبت پہنچے کیا پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, روشنی چلی جائے فوراً پڑھے, لائٹ چلی جائے کیا پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, عِنْدَ لَزْغِ الشَّوْكَةِ جب کانٹا ٹوٹ جائے کیا پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, تسمہ ٹوٹ جائے جوتے کا تب بھی یہی پڑھے, ہر مصیبت مچھر کاٹے اِنَّا, جب بوزہ کاٹ لے یعنی مچھر جب کاٹ لے تب بھی جو ہے وہ یہی پڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت اس کو خاص عطا فرمائی, اگر یہ نعمت پہلی امت کو دیتے تو سب سے زیادہ اس کے حقدار حضرت یعقوب علیہ السلام تھے, لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نہیں پڑھوایا ان سے, بلکہ کیا فرماتے یا اسفا علی یوسف کہ ہائے یوسف افسوس یوسف, تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. لیکن میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے خود جس اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیا اسی اللہ نے ہم سے فرمایا کہ یہ روزہ رکھنے کا ایک مقصد ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہاری جان پر ظلم کرنا چاہتے ہیں, ہم کو یہ مقصد نہیں ہے, کیونکہ دیکھو ہم نے تم کو جو پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو جو پیدا کیا وہ اپنی عبادت, وما اريد ان يطعمون, یہ ہمارا ان سے کوئی لالچ ہے, ہم نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہمیں ان سے کوئی لالچ نہیں ہے, یا کوئی کباب اور بریانی ہم کو ان سے نہیں ملے گا کہ قربانی کریں گے اور گوشت ہم کو ملے گا ہم اپنے اتنے سارے فرشتوں کو کھلائیں گے, نہیں اللہ کو یہ لالچ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے سب کے ساتھ تم عبادت کرو, عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا, تو اللہ تعالیٰ نے روزہ میں جو ہم کو بھوکا رکھا اس سے یہ چھوڑیے کہ وہ جو رزق بچے گا وہ اللہ تعالیٰ لے لیں گے اور صاحب ان کے کام آئے گا, ارے نہیں اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے, لال لکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ, تقوی ہے اور تقوی کیا چیز ہے, ارے تقوی تو وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا, یعنی تقوی کس چیز کا نام ہے, تقوی نام ہے کفو نفس عن الہوا, یعنی گناہوں سے رکنے کا نام تقوی ہے, کیا کیا مطلب کہ یعنی تم گناہوں سے بچو اور تقوی اختیار کرو, ہمارے دوست اور ہمارے ولی بن جاؤ, ارے خان صاحب ادھر مت دیکھو ہم کو دیکھو, سمجھ گیا, ادھر ادھر مت دیکھنا, اور کوئی سوئے اپنے برابر والا اس کو اٹھا دے, یہ سونے کی جگہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سونا, اور یہ سونے کی جگہ نہیں خالق سونے کی جگہ ہے, یہ خالق زر کی باتیں بتائی جا رہی ہیں, لہذا خوب غور سے سنو, شاید کہ یہ باتیں آپ کو کم ملیں, شاید کہہ دیا دعویٰ توڑنے کے لیے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو میں مضمون پیش کروں گا یہ شاید آپ دوسری جگہ کم سنیں, شاید کہہ دیا بھائی دعویٰ توڑنے کے لیے, شاید کہ کوئی اور بھی بیان کر دے, لیکن میرے شیخ یہ باتیں عجیب ہیں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزے کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تقوی اختیار کرنا, اور اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, کہ ہمارا کوئی ولی نہیں ہے ہمارا کوئی دوست نہیں ہے, لیکن کون جو متقی ہے جو تقوی سے رہتا ہے, جوڑ ملا نا, تقوی وہاں بھی آیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کا جو اجزاء رکھا جو انگریڈینٹس ہیں جو مرکب ہے وہ کیا چیز ہے, تقوی ہے, اہم جز تقوی ہے, یعنی گناہوں سے بچے, گناہوں سے بچنا اس کا نام کیا ہے تقوی, تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بھی کیا بتایا کہ تقوی اختیار کرو تم یعنی گناہوں سے بچو, اور جو شخص گناہوں سے بچتا ہے وہ کون ہوتا ہے, اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہوتا ہے, دیکھا صاحب کتنا آسان ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا کیا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ کے دوست بن جائیں, یہ مقصد ہے. اب قرآن پاک میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, لیکن یہ تقوی کا جو حکم ہے یہ ذرا مشکل ہے, یعنی کیوں مشکل ہے, جب کوئی حسین شکل سامنے ہو اس سے نظر بچانا مشکل معلوم ہوتا ہے نا صاحب, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, میں اپنی اس مشکل کو اور آپ کی اس مشکل کو میں اقرار کر کے اس کو آسان کر دیا میں نے کہ صاحب آپ لوگ گردن نہ ہلائے, آپ کی عزت رہ جائے ہماری خیر ہے, تو حسینوں سے نظر بچانا یہ مشکل ہے, عورتوں سے لڑکوں سے نظر بچانا مشکل ہے, گناہ سے بچنا یہ مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو آسان کر دیا. یہ مشکل ہے نہیں, اصل میں اس کو ہم نے مشکل بنا دیا, اس کو مشکل ہم نے بنایا ہے, مشکل ہے نہیں. اب دیکھیے جیسے داڑھی رکھنا یہ بہت آسان ہے, داڑھی نہ رکھنا مشکل ہے, کیونکہ داڑھی نہ رکھنے کے لیے روزانہ اپنے چکنے مکنے اور ملائم گالوں کو, پھول جیسے گالوں کو روزانہ بلیڈ سے کھرچنا پڑتا ہے, روزانہ یہ محنت کرنی پڑتی ہے نا, تو بتائیے مشکل تو یہ ہوئی نا. اور پھول جیسے گال نرم نرم, ان گالوں کو لوہے بلیڈ لگانا یہ ظلم نہیں ہے اور مشکل بھی ہے نا روزانہ, کیونکہ پھر پہلے لگاتا ہے ایک کوٹ, پھر دوسرا پہلے یوں لگاتا ہے, پھر دوسرا کوٹ یوں لگاتا ہے, پھر تیسرا کوٹ بھی مارتا ہے جس کا نام ہے پھوٹی اکھاڑ کوٹ, یعنی کچھ بھی نہ بچے, بالکل چکنا ہو جائے. تو بتائیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے نا. اور داڑھی رکھنا کچھ مشکل نہیں ہے, آپ چھوڑ دیجئے کچھ بھی نہ کیجئے. ایک درخت لگانا مشکل ہے, پہلے کھدائی کرو, پھر بالو مٹی لاؤ, پھر جو ہے وہ بیج ڈالو, پھر کھاد ڈالو, پھر روزانہ پانی دو, پرندوں سے بچاؤ, اس چیز سے بچاؤ. اور داڑھی رکھنا کوئی مشکل نہیں, آپ چھوڑ دیجئے, چند دن بعد دیکھیں آپ کی ایک مٹھی داڑھی نکل آئے گی, چند دن بعد. کرنا کچھ نہیں, نہ کوئی پانی دینے کی ضرورت, نہ کوئی بیج ڈالنے کی ضرورت, نہ کوئی جو ہے وہ چکن کڑھائی کھانے کی ضرورت, کچھ بھی, کوئی لوشن نہ لگائیے, نہ کریم نہ لگائیے, خرچہ بھی بچ گیا اور وہ بھی گئے. اور سب سے بڑھ کر دیکھو داڑھی بہت اچھا, یہ بتائیے داڑھی مبارک چیز ہے کہ نہیں ہے, سب تسلیم کریں گے نا. یہ جو داڑھی کے بال ہیں یہ بہت مبارک ہے, ان داڑھی کے بالوں کو گٹر میں بہانا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باغ کو گٹر کے اندر بہانا کتنی بڑی, بتائیے اللہ کے رسول کے پیارے باغ کو گٹر میں بہانا دوستو یہ کیسا ہے, ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہذا داڑھی رکھنا بہت آسان ہے, نہ رکھنا مشکل ہے, نہ رکھنا یہ مشکل ہے. روزانہ آپ کو اپنے پیارے پیارے چکنے چکنے اور ملائم پھول جیسے گالوں کو کھرچنا پڑے گا. اور اب اس محنت سے بچ گئے, صبح اٹھے جلدی سے منہ دھویا اور کنگھی کی اور نکل گئے. اب شیر دیکھو, شیر جنگل کا بادشاہ ہے نا, بتائیے ببر شیر ہوتا ہے, اس کی داڑھی ہوتی ہے, اور شیرنی جو ہے اس کی داڑھی نہیں ہوتی, شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی اور ببر شیر کی داڑھی ہوتی ہے, پٹے بال بھی ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے شیر بننا چاہتے ہیں شیرنی؟ سب شیر بننا چاہتے ہیں نا, میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواؤں گا, لیکن مجھے امید یہی ہے سب کے سب شیر بننا چاہتے ہیں. لیکن میرا ایک مشورہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی داڑھی نہ ہو, وہ چڑیا گھر نہ جائیں, جب تک ان کی داڑھی نہ آ جائے وہ چڑیا گھر نہ جائیں, کیونکہ شیر کے پاس جائیں گے تو ایسا نہ ہو شیر جو ہے اپنی شیرنی سمجھ کر اس کا چمہ لے لیں, ایسا ممکن ہے نا سر؟ ممکن تو ہے نا. لہذا پیارے دوستو اللہ کے اللہ تعالیٰ کی اللہ جو جتنے گناہ ہیں یہ ان کا کرنا مشکل ہے اور نہ کرنا اس کا بہت آسان ہے. اب دیکھ لیجئے داڑھی بہت آسان ہے, آپ نہ کیجئے, مزے میں رہیے. حسینوں پہ نظر ڈالنا یہ کام ہے, یہ کام ہے, اور پریشان کرنا ہے اپنے کو, آپ نظر نہ ڈالیے, سکون سے رہیے, نہ یاد آئے گی نہ فکر. جن کو دیکھتے ہیں ملتی تو ہے نہیں, پریشانی الگ ملتی ہے, راتوں کو یاد آتی ہے, اور خصوصاً جس کی شادی نہ ہوئی ہو, اور یا اور خصوصاً وہ جس کی شادی کی بات تو پکی ہو گئی ہو لیکن بیوی نہ ملے بھی, اس کی حالت بہت بری ہوتی ہے اس بیچارے کی. ہمارا ایک دوست بیٹھا ہوا ایسا, اس بیچارے سے یہی کیفیت گزر رہی ہے کہ اس کی بات تو پکی ہو گئی ہے لیکن جو دوسری لڑکی ہے اس کا ایک پیر ہے, وہ پیر کہتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری شادی کروں گا, اور وہ بیچارہ ایک سال تک بتائیے کیسی گزر رہی ہوئی, اس پہ پہلے ہی 23-24 سال گزارنا مشکل, اب اس کے بعد پیر صاحب نے اس پہ اور پابندی لگا دی کہ ایک سال اور صبر کرو, بس اس کی حالت نہ پوچھو نہ پوچھو جی. تو اگر یہ شخص بدنظری کرے گا تو کیا حال ہوگا اس کا, کتنی بری گزرے گی نا. لہذا کیا ہے مشورہ ہے کہ نہ دیکھے اور چین سے رہے, سکون سے رہے, نہ دیکھو کسی کی وائف, نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم فائیو, نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم فائیو. ویلیم فائیو ایک گولی ہے جو نیند کی گولی ہے, سکون آور کھاتے ہیں لوگ, 5-5, 10-10 گولیاں کھاتے ہیں لوگ. نہ دیکھو کسی کی وائف, وائف مانے بیوی, یعنی کسی کی بیوی کو مت دیکھو, نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم فائیو, اور خراب ہو جائے گی تمہاری لائف, یعنی زندگی خراب ہو جائے گی. جب جگر میں چبے گا اس کا نائف، اس کی یاد، نائف مانے چاقو، چاقو گھسے گا نا، یاد ہو جائے گا، اور خراب ہو جائیں گے تمہارے وائف اور تمہاری زندگی کا جو وہ ہے سب خراب ہو جائے گا. کہ یہی کہا جائے گا کہ ظالم نے دیکھو اپنی زندگی کو حسینوں پر برباد کیا، کیا ملا. تو گناہ نہ کرنا یہ آسان ہے، گناہ نہ کرنا یہ آسان ہے، لیکن ہم نے اپنی نفس پسندی کی وجہ سے اور گناہ کی پسندی کی وجہ سے اب گناہوں کو مشکل بنا لیا، اب مشکل بنا لیا. اب اس مشکل کو آسان کیسے کریں؟ اللہ نے نسخہ خود بتا دیا کہ تم یوں کرو، کونو مع الصادقین، یعنی تم تقوی اختیار کرنا کا چاہتے ہو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، تب کیا ہوگا کہ تم آج جیسے اللہ والے ہیں ویسے ہی تم بھی بن جاؤ گے، ویسے ہی تم بھی بن جاؤ گے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب دیکھو رمضان شریف کا اور اس اللہ والوں کی صحبت کا ایک عجیب جوڑ ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو رمضان شریف کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. اور اللہ والوں کی صحبت کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. رمضان شریف کے روزے کا مقصد ہے اللہ کی دوستی اور ولایت، اور اللہ والوں کی صحبت کا مقصد اللہ کی دوستی اور ولایت ہے. اب دونوں چیزیں جمع ہو گئی، لہذا فرمایا کہ دونوں چیزوں کو جمع کر لو، یعنی رمضان شریف کے روزے رکھو تو ایک انجن لگ گیا، اور اللہ والوں کی صحبت میں رہو تو دو انجن لگ گئے. تو جب دو انجن لگ جاتے ہیں تو اس کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے؟ کیوں صاحب؟ ہوتی ہے نا تیز. جب جہاز چلتا ہے تو جہاز جب اڑنے لگتا ہے تو جہاز کے اڑتے وقت میں اس کے دو یا دو سے زائد انجن چلائے جاتے ہیں، لیکن جب فضا میں پہنچ جاتا ہے تو ایک انجن پہ جہاز چلتا رہتا ہے. پوچھ لیجئے، وہ چلتا رہتا ہے، کیوں؟ اب اس کو ضرورت نہیں ہے. لہذا اڑان کے لیے زمین میں کہے ہیں ہم، اور زمین کی گندگیوں سے اور زمین کی مٹی کی چیزیں، مٹی کی کباب، مٹی کی شکلیں، مٹی کی عورتیں، مٹی کے لونڈے اور مٹی کی گاڑیوں سے اپنی روح کو چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں دو انجن لگا دیے، کہ ایک تو رمضان کا انجن، روزے کا انجن لگاؤ، اور تم اللہ والوں کے ساتھ بھی رہو تو تمہاری جہاز کا روح وہ جو ہے ٹیک آف کرے گا، اوپر اڑ جائے گا، اور تم زمینی حقائق سے دور ہو کر، زمین کی چیزوں سے دور ہو کر پھر تمہاری روحانیت میں ترقی ہوگی، اور ظالم تم اللہ والے بن جاؤ گے. اور پھر کہو گے ان اللہ والے سے کہو گے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. ارے شکریہ ادا کرو گے اللہ والوں کا، جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر جب اللہ کی محبت کا مزہ ملے گا تب پتا چلے گا کہ کیا تھا، ہم کہاں تھے، پاگل تھے اور حسینوں کے پیشاب اور پخانے کے مقامات پر اپنی زندگی کو قربان کرتے تھے. ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم نے اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا. کاش کہ اس وقت میں بھی ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاتے تو جلدی اللہ والے بن جاتے، بعد میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا دوستو جلدی کرو، جلدی دیکھو تو اللہ والے کیا قرب کے مزے لوٹتے ہیں، اللہ کی بہاروں کے کیا مزے لوٹتے ہیں، ذرا دیکھیں تو ہم جلدی اللہ والے بنے. اگر مر بات کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہم اللہ والے بن جائیں گے، لیکن دوستو دیکھو جب گوشت والے کے پاس جاتے ہو تو گوشت والے کو کہتے ہو کہ بچیا کا گوشت دینا یا جوان بکرے کا گوشت دینا، بڈھے بکرے کا گوشت مت دینا، کیونکہ اس کی بوٹی چباتے چباتے تو میرے جبڑے میں درد ہو جاتا ہے. تو اپنے لیے تو پسند کرو جوانی کا گوشت اور اللہ کو دو بڑھاپا، یہ کیا بے شرمی اور بے غیرتی ہے. جس اللہ نے جوانی دی ہے، جس اللہ نے جوانی دی ہے، اپنی جوانی کو اسی پر فدا کر کے دو، اپنی جوانی کو اسی پر فدا کر کے دیکھو. اور جس جوانی میں مزہ اللہ نے رکھا ہے، وہ اللہ وہی جوانی جب خالق جوان پر، خالق شباب پر جب جوان اپنے شباب کو فدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جوانی پر بے شمار جوانیاں برسا دیتا ہے. پھر یہاں تک کہ وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، اس کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے جوانی کی وہ لذت باقی رہتی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ کے راستے میں دے دیا صاحب، اب ہم کیا کریں گے. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیم جا بستانت، ارے ہم نے اللہ کے راستے میں آدھی جان دی، نیم جا بستانت وسط جا دیہات، ارے ہم نے اللہ کے راستے میں، اللہ ہم سے پوری جان نہیں مانگتا. وہ کہتے تم تھوڑی سی دے دو، تھوڑی سی دے دو ہم کو، پوری جان تم اپنے لیے رکھو، تم اپنے پاس رکھو، تھوڑی سی جان دے دو، ہم تمہاری پوری جان نہیں لیں گے، تم پہ آدھی جان لیں گے، لیکن کیا ہوگا اس کے بدلے میں سینکڑوں جان تم پر برسا دیں گے. پھر مولانا جوش میں آ کر فرماتے ہیں کیا، کہ نیم جہاں بستانت وسط جہاں دیہات، ارے تم اللہ تعالیٰ تم سے آدھی جان لے گا اور اس کے بدلے میں سینکڑوں جوانیاں تم پر برسا دے گا. پھر فرماتے ہیں ان کے در رحمت آیت، ان کے در رحمت نہ آیت، آد کے حق، ارے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ جو تم کو عطا فرمائے گا، جو اللہ، جس اللہ نے ان حسینوں کے چہروں پر نمک دیا ہے، جو خالق نمکیات لیلائے کائنات ہے، جو خالق نمکیات لیلائے کائنات ہے، دوستو جس کے دل میں وہ اللہ آئے گا اس کے مزوں کو کیا پوچھتے ہو؟ جو سیب کے خالق ہے، جس کے دل میں خالق سیب آئے گا اس کے مزوں کو کیا پوچھتے ہو؟ جس اللہ نے انگور کے اندر رس پیدا کیا، جس کی مٹھاس، جس کی لذت کی مثال دنیا دیتی ہے، چوتھا آم جس کی مٹھاس کی مثال دنیا دیتی ہے، جب اس خالق، اس آم کا خالق جس کے دل میں آئے گا اس کے مزوں کو کیا پوچھتے ہو؟ یہی تو مولانا نے فرمایا، ارے اے دل شکر خوشتر یا کے شکر زاد، اے دل ذرا مجھ کو یہ بتا کہ یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کے پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ اور فرماتے اے دل ایک قبر خوشتر یا کے قبر سادت، اے دل تو مجھ کو بتا یہ چاند زیادہ حسین ہے، یہ چاند جیسی شکلیں زیادہ حسین ہے، یا ان چاند کا پیدا کرنے والا اور ان شکلوں کا پیدا کرنے والا زیادہ حسین ہے؟ دل کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، ارے دوستو کہاں اپنی جوانی کو، کہاں اپنے وقت کو برباد کر دو، اللہ کے لیے اپنے وقت کو اللہ پر فدا کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بہار ہے، کیا نعمتیں، کیا قرب کی لذتیں، اور دنیا کے اندر بھی وہ مزے عطا فرمائیں گے جس کو بیان کر نہیں سکتے۔ وہاں جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے یہی تو فرمایا کہ اللہ آپ کی لذت، ایک بزرگ فرماتے ہیں حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کہ گدائے میں گدام، میں اپنے شیخ کی گدا کا، خانقاہ کا، اس کی خانقاہ کا ایک بہت ہی ادنا بھکاری ہوں، لیکن لے کے وقت مستی بھی، لیکن مجھ پر اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت کا، اللہ کی مستی کا جوش ہوتا ہے، حکم بر ستارہ کنب، ناز بر فلک، ناز بر فلک وہ حکم بر ستارہ کنب، اس وقت میری بلندی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آسمان بھی میری بلندی پر ناز کرتے ہیں اور میں ستاروں پر حکم چلاتا ہوں۔ اور یہی تو بات تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک ملا، ایک فقیر نے دہلی کی مسجد، جامع مسجد دہلی کے اندر ممبر پر بیٹھ کر مغل بادشاہ کو خطاب کیا، اے مغل بادشاہ تم اپنے تخت و تاج پر، اپنے مال و دولت پر تم ناز کرتے ہو؟ فرماتے ہیں دل دارم، شاہ ولی اللہ صاحب نے بادشاہ کو خطاب کیا، یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ ایک ملا مسجد پر بیٹھ کر بادشاہ کو للکار رہا ہے، کیا بات ہے؟ ارے کچھ تو دولت ہے اس کے پاس، جس دولت کی وجہ سے وہ بادشاہوں کو لڑکاتا ہے، سورج اور چاند کو لڑکاتا ہے، اے سورج تیری روشنی جو میرے دل میں خالق ہے، سورج ہے تیری روشنی کیا بیچتی ہے اس کے سامنے؟ تو بھیک منگا ہے، میرے دل میں بھیک دینے والا ہے اور تو اپنے پاس بھیک کو رکھتا ہے، تو کیا بیچتا ہے؟ اور اے وزارت عثمان کی کرسیاں تم کیا بیچتے ہو؟ اے سورج اور چاند تم کیا بیچتے ہو؟ اے موتی، اے سونے اور چاندی تم اپنی قیمت پر ناز کرتے ہو؟ ارے ہم اپنے دل میں خالق زر، سونے کے خالق کو رکھتے ہیں، تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تب شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک ملا مسجد میں بیٹھ کر بادشاہوں کو، مغل بادشاہ جن کی سلطنت کا یہ عالم تھا کہ سورج طلوع ہوتا تھا ان کی سلطنت میں اور غروب ہوتا تھا انہی کی سلطنت میں، اتنی بڑی سلطنت تھی، لیکن دیکھو اللہ والا ایک فقیر ملا مسکین، جس کو بولتے ہیں یہ ملا ہے، زکات کی روٹیاں کھاتا ہے، سمجھتے کہ زکات کی روٹیاں کھانے والا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ دل دارم، اے دنیا والوں سن لو، اے مغل بادشاہ سن لو، کہ دل دارم شاہ ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے، جواہر پار ہے عشق قابل، اس کے دل میں اللہ کے عشق اور محبت کا ایک موتی ہے، کہ دارت زیر گردو میر سامانے کے من دارم، ارے مجھ جیسا کوئی قیمتی اور مجھ جیسا کوئی امیر اس آسمان میں دکھاؤ، آسمان میں یا زمین میں دکھاؤ، تو جاؤ میرے سامنے لے کر آئے۔ میرے مرشد نے فرمایا کہ بعض اللہ والے ایسے ہیں، بعض اللہ والے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کا وہ نشہ دیا ہے، وہ نشہ دیا ہے کہ اگر وہ کسی کی تاج کی طرف، کسی کے مال کی طرف، کسی حسن کی طرف، کسی صورت کو دیکھ بھی لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی فقیری چھین لیتا ہے۔ ایسے بھی اللہ والے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا وہ مزہ دیا ہے کہ ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ان کے سامنے۔ تو کہاں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پہ کہاں مرتے ہو، ان کے پاس کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بوئے آ دل بر چو برنا می شبد، جب میرے محبوب کی خوشبو اڑ کر میرے پاس آتی ہے بوئے عادل بر چو پرنا بھی شبد جب میرے محبوب کی خوشبو اڑ کر میرے پاس آتی ہے ای زباں ہاں جملہ حیرانی شبد ارے دنیا کی جتنی لغتیں ہیں جتنی زبانیں دبہا جوڑ دیتی ہیں کہ بس اب ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کی قرب کو اللہ کی محبت کو اللہ کے مزے کو ہم ان زبانوں سے بیان نہیں کر سکتے. میرے شیخ فرماتے ہیں لغت تعبیر کرتی ہے معانی, بس یہ سنا کے ختم کرتا ہوں, لغت تعبیر کرتی ہے معانی, لغت تعبیر کرتی ہے معانی, محبت دل کی کہتی ہے کہانی. ارے یہ جو ڈکشنری اور لغت ہے یہ تو الفاظ کی باتیں پیش کرتا ہے لیکن محبت جو ہے وہ دل کی باتیں پیش کرتی ہے, درد دل کی, اللہ کی عشق و محبت کی ہوتی ہے. لغت تعبیر کرتی ہے معانی, محبت دل کی کہتی ہے کہانی. ارے کہاں پاؤ گے صدرہ بازگاہ میں, صدرہ بازگاہ مولویوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, کہاں پاؤ گے صدرہ بازگاہ میں نیا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں, جو دل کے حاشیہ میں جو غم اللہ کی محبت کا چھپا ہے, یہ کتابیں اس کا تحمل نہیں کر سکتی, کتابیں اس کو بیان نہیں کر سکتی. یہ دولت ملتی ہے کہاں سے, یہ دولت ملتی ہے کہاں سے, بتاؤں میں یہ ملے گی کہاں سے, یہ دولت ملتی ہے کہاں سے, بتاؤں میں یہ ملے گی جہاں سے, یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے, یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبت سے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شخص کا نور قمر کا, ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شخص کا نور قمر کا, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, وہ شاید ہو جہاں نہ وہ شاید ہو جہاں جس دل میں آئے, وہ شاید ہو جہاں جس دل میں آئے, وہ شاید ہو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے, وہ شاید ہو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پاک کبریا کی, حلاوت نام پاک کبریا کی. ارے دل سے غیر اللہ نکال کر, میرے شیخ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کا نام اس طرح لو کہ دل میں غیر اللہ نہ ہو, تب پتہ چلے گا کہ اللہ کا نام کیا چیز ہے, تب پتا چلے گا کہ اللہ کا نام کیا چیز ہے. ان حسینوں کی محبت کو اور غیر اللہ کو جب دل میں گھسایا ہوگا تب اللہ کے نام کو کیا مزہ ملے گا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بات اور پیش کرنی تھی, رمضان شریف کے متعلق پیش کیا میں نے کہ رمضان شریف کا روزے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم ولی اور دوست بن جائیں, اور اللہ والوں کی صحبت بھی یہی ہے. جب ڈبل انجن لگ جاتا ہے تو کیا مزہ. الحمدللہ جب میں نے اپنے شیخ کے پاس چلہ لگایا تو میں نے بھی رمضان شریف ہی میں لگایا, بس اس کی جو اللہ تعالیٰ نعمتیں جو دیتا ہے اس کی جو لذت ہے اب تک اس کو دل محسوس کرتا ہے. تو یہی فرمایا, مشورہ دیا کہ رمضان شریف میں اللہ والوں کے پاس وقت گزرائے, وقت لگائے, ان کی صحبت میں رہے زیادہ سے زیادہ, تاکہ رمضان شریف کا ایک انجن اور اللہ والوں کی صحبت کا دوسرا انجن جب ڈبل انجن ہو جائے گا تو گاڑی زیادہ تیز, جہاز زیادہ جلدی اڑ جائے گا. ایک بات, اور دوسری بات رمضان شریف سے جو متعلق ہے وہ یہ کہ لوگ رمضان شریف میں زکات نکالتے ہیں, تو زکات کے بارے میں دیکھو, رمضان شریف کے لیے ضروری نہیں ہے, زکات کے لیے تو سال گزرنا ضروری ہے, یعنی جس رقم پہ سال گزر جائے اس میں. لیکن لوگ رمضان شریف سے میں اس لیے نکالتے ہیں کہ صاحب جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے, بہرحال وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب سال پورا ہو جائے تب زکات دے دیں. اگر کسی پر غیر رمضان میں زکات واجب ہو جائے, فرض ہو جائے, تو اسی میں وہ ادا کر دیں, اور غیر رمضان میں بھی زکات دے سکتا ہے اور دینی بھی چاہیے, کیونکہ اب رمضان شریف کا انتظار کریں تو لہٰذا. لیکن زکات ہے 2.5%, 2.5%, 40% حصہ. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بھائی ہمارا 2.5% جا رہا ہے, یعنی جب 1,00,000 پر اگر 2,500 روپے زکات ہے تو کہتے ہیں کہ ہائے, دل سے ہاں نکلتی ہے کہ 2,500 روپے ہماری زکات جا رہی ہے. ارے ظالم, تو 2,500 کو دیکھتا ہے, جو 97,500 تیرے پاس موجود ہے اس کو نہیں دیکھتا. یہ کیا ہے, جو رقم رات جا رہی ہے اس کو تو دیکھتا ہے, جو رقم موجود ہے اس کو نہیں دیکھتا, اس کو بھی تو دیکھے. اور پھر یہ جو زکات یہ ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھو یہ ہمارا میل کچل نکال لیا, اور پھر اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما لیتے ہیں. ہمارے مال اگر اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا فضیلت اور نعمت ہے؟ کیوں صاحب کیا ہو جائے؟ تو لہذا بھائی کو مت دیکھو، یہ بھی تو دیکھو 97.5% موجود ہے، وہ بھی تو ہے. اب دل دیتے ہوئے دکھتا ہے کہ ہائے 2.5% زکات جا رہی ہے، ہائے نکلتی ہے اس سے، اور دیتے ہوئے وہ بھی. اور اس میں ایک مشورہ جو ہمارے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو زکات جو دینی ہو وہ دینی اداروں میں، دینی مدارس میں یا دینی اداروں میں دے جس پر اعتماد ہو. بعض لوگ اپنی زکات چوکیداروں کو دے دیتے ہیں یا گھروں میں کام کرنے والے ماسیوں کو دیتے ہیں. تو بھائی میرے دوستو، چوکیدار بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مہینے کی تنخواہ ان کی پوری جیب میں، کوئی کہتا ہے کوئی کھانا دے دیتا ہے اور کوئی کپڑا لتا دے دیتا ہے اور تنخواہ اس کی پوری جیب میں. اب اس کا مال تو پورا جمع ہے، اب اس پہ زکات کیسے لگے گی؟ اور ماسی جو ہے گھروں میں کے اندر ڈش اینٹینا لگایا ہوا ہے آج کل، چھتری اور 20,000 روپے کا کلر ٹی وی گھر میں موجود ہے، اب اس پر زکات کیسے لگے گی؟ لہذا اگر آپ کا مدد کرنے کو جی چاہتا ہے تو غیر زکات مال سے اس کو دیجیے، جو زکات کا مال نہ ہو اس سے دیجیے. لیکن مسجد پہ زکات نہیں لگتی، مسجد پر زکات نہیں لگتی، مدرسے کی تعمیر بھی زکات سے نہیں ہوتی اور مسجد کی تعمیر بھی زکات سے نہیں ہوتی. مدارس میں دیجیے، علماء جو ہے وہ اس کے اچھے، وہ آپ کا مال بالکل صحیح راستے پہ لگاتے ہیں، اپنی ذمہ داری، پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کا مال آخرت میں ٹرانسفر کرتے ہیں. اور لیکن یہ نہ سمجھنا زکات دے کر کہ ہم نے مولوی پر احسان کیا، یہ مت سمجھنا، بلکہ یہ مولوی کا احسان ہے کہ وہ آپ کا مال لے کر آخرت میں ٹرانسفر کرتا ہے، یہ اس کا احسان ہے. لہذا جب تو آپ شکریہ ادا کرو کہ آپ کی مہربانی ہوگی ہمارا یہ مال آخرت میں ٹرانسفر کر دیجئے. مولوی کا کسی پر احسان نہیں ہے کہ ہم نے دیا تجھے تو بڑھایا لے، وہ اس پر احسان نہیں ہے، بلکہ مولوی کا احسان ہے دوسروں پر کہ وہ جو لے کر آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. بتائیے اگر کوئی کسی کو مال دیتے ہیں کہ بھائی یہاں سے وہاں پہنچا دینا تو کتنی مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، آئی ول بی ویری پلیز کہ آپ میرا یہاں سے وہاں پہنچا دیں گے، اور شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، تھینک یو، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، کرتے ہو نہیں کرتے؟ تو جب وہ مال یہاں سے وہاں ٹرانسفر کیا اس کا تو 1000 دفعہ شکریہ ادا کرو، اور مولوی جو بےچارا یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرے اس کو کچھ بھی نہ بولو، سمجھ گئے؟ دیکھو یہ مسجد جو بنائی ہے الختر ٹرسٹ نے بنائی ہے، انفارمیشن ہے، کلیکشن نہیں ہے، صرف اطلاع دے رہا ہوں. ہمارے یہاں چندہ جمع نہیں کیا جاتا، آج تک ہم چندہ نہیں جمع کرتے، لیکن ایک اطلاع دے رہا ہوں کہ الختر ٹرسٹ جو ہے، آپ جا کے اور بھی معلومات کر سکتے ہیں، یہ دینی کاموں میں مصروف ہے، جیسے تھر کے علاقے جیسے علاقوں میں اب اس نے مدارس، کئی مکاتب اور مدارس قائم کیے ہیں کیونکہ وہاں پر دین کی کمی ہے. اور اسی طرح سے جو زلزلہ آیا، بیواؤں کی مدد، علماء کی مدد اور دینی اداروں کی مدد، یہ سب کام کرتا ہے. تفصیلات کے لیے وہ آپ کو مزید الختر ٹرسٹ کے دفتر سے معلوم کر سکتے ہیں، یہ مسجد بھی اس نے بنائی ہے، لہذا یہ بھی ہے، اور علماء کرام کی زیر نگرانی یہ کام ہوتا ہے. یہ صرف انفارمیشن ہے، کلیکشن نہیں ہے، صرف اطلاع دے رہا ہوں، جمع نہیں کر رہا، صرف اطلاع دے رہا ہوں. اور بھی دوسرے مدارس ہیں جہاں جس کو جس پر اعتماد ہو وہاں اپنا پیسہ لگائے، لیکن مشورہ یہ دیتا ہوں کہ علماء کے حوالے کریں، دینی مدارس کے، کیونکہ یہ آپ کے مال کو بالکل صحیح جگہ پر لگائیں گے. اگر اور کیونکہ تحقیق ضروری ہے، بعد میں آپ نے دیا پتہ چلا کہ صاحب جس کو ہم سمجھے تھے وہ فقیر ہے، اس کی تو لینڈ کروزر بھی ہے. بعض لوگ عجیب ہیں، مدرسے میں داخلہ کرانے جاتے ہیں، لینڈ کروزر دوسری جگہ کھڑی کرتے ہیں، پھر جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو زکات کے مستحق ہیں، ہمارے مدرسے کی فیس معاف کرا دو. توبہ توبہ، ایسے بھی کئی واقعات سننے میں آئے. ہمارے شیخ کے مدرسے میں ایسا واقعہ آیا کہ لینڈ کروزر میں گئے، لینڈ کروزر کھڑی کی دور، اور وہاں جا کر کہا کہ بھائی ہم تو زکات کے مستحق ہیں، بڑی ہماری بچی کا داخلہ کرا دو، بچے کو داخلہ دے دو، اور انہوں نے فیس معاف کر دی میرے شیخ کے صاحبزادے نے. تو بعد میں پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ حضرت یہ تو بڑے مالدار، ان کو تو اتنا مال وال، اور وہ پوچھا تو کہنے ہاں ہے. اب بتائیے کیا وہ ہے، کیا دنیا کے تھوڑے پیسے کی خاطر وہ برباد کرنا. بہرحال میرے کام تھا تھوڑا باقی تفصیل کے لیے کس پر زکات کس طریقے سے ہوتی ہے. دیکھو میرا کام ہے تھوڑا سا بتا دینا، آپ کو ہوشیار کرنا اور جگانا. ہر شخص جس پر ہو وہ اپنی تفصیل کے لیے عالم سے رجوع کرے، مفتی سے رجوع کرے، اپنی تفصیلات بتا دیں کہ صاحب ہمارے پاس یہ مال ہے، فلاں فلاں چیز ہے، کس پر زکات ہے کس پر نہیں، تفصیلات معلوم کر لیں. انشاءاللہ وہ آپ کو ایک منٹ میں بیٹھ کے چند منٹ میں آپ کو وہ سارا بتا دے گا، اور آپ اسی زکات ادا کر دیجئے، چاہے ایک ساتھ دے دیجئے، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیجئے، وہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ، ابھی موقع دے دیں گے جن کو وضو نہ ہو، اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آج 15 شعبان کی رات تھی، اے اللہ آپ کے علم میں اس وقت دنیا کے بعد خطے ایسے بھی ہوں گے جہاں اس وقت رات ہوگی، اور اے اللہ رات کے بارے میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آپ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آپ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی عافیت مانگنے والا، تو اے اللہ ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں، ہم آپ سے رزق مانگتے ہیں، اور اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اٹھا کر اس آسمان دنیا پر لے جا جہاں اس وقت رات ہو، اور اس مبارک رات کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے، اور گناہ والی زندگی سب کو نکال دیجیے، حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو دونوں جان کی عافیت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے۔ ہم نے اتنی زندگی آپ سے دور رہ کر گزاری، اے اللہ ہماری ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے، اور آئندہ 100% اپنی مرضی والی حیات عطا فرما دیجیے۔ ہمارا جینا مرنا آپ کی مرضی کے مطابق ہو، شریعت و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگا میں اپنے فضل و کرم سے دونوں جان کی عافیتیں، دونوں جان کی رحمتیں، دونوں جان کی نعمتیں عطا فرما دیجیے۔ اور رمضان شریف کا جو مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ خوب خیر و عافیت سے برکت سے ہم کو عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ اس رمضان شریف میں آپ ہماری قسمتوں کے لیے فیصلہ فرما دیجیے کہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے۔ اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں، جتنے بوڑھے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں اور جوان ہیں، اور یا اللہ ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے، ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے۔ ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔